الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس لوامہ کی قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور اس نفس کی جو نالائقی بھی کراتا ہے اور پھر رلاتا بھی ہے نفس لوامہ ملامت گر اس نفس کے تقاضے سے گناہ بھی کر لیتا ہے پھر وہ نفس پچھتاتا بھی ہے انسان کو خدا کے سامنے گڑگڑانے کے لیے بھی لاتا ہے اور اللہ جب کسی شے کی قسم کھاتے ہیں اس کو آنے والے مضمون کے لیے دلیل بھی بناتے ہیں اور اس کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے تو نفس لوامہ جو ہے جس کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ جو ملامت کرتا ہے انسان کو اندر سے کہ تو کیا نالائقی کر رہا ہے کیونکہ انسان گمراہی کے راستے پر اس وقت چلتا ہے جب اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں صحیح کام کر رہا ہوں اسی کا نام غفلت ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہوں اپنے غلط کام پر بھی دلائل دیتا ہے آج پورے عالم میں یہی ہو رہا ہے آپ جس سے پوچھے بھی آپ بالکل صحیح سری غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کو 100 دلیلیں پیش کر دے گا اس بات کی کہ اس وقت سب سے صحیح کام میں ہی کر رہا ہوں میں یہی سے یہی گمراہی کا راستہ ہے سن لیں جب آدمی کے اندر دماغ میں یہ بات سما جاتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں میں صحیح ہوں میری ریسرچ صحیح ہے میری سوچ صحیح ہے یہیں سے راستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں میں نالائق ہوں میرے اندر کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں آدمی سمجھے کہ میں کچھ بھی سمجھتا رہوں اور مجھے ہدایت مل جائے اور نلزم کموہا مان تم لہاکاری ہو اللہ فرماتے ہم زبردستی چپکا دیں جبکہ تم ہدایت کے راستے سے نفرت کا تم زبردستی چپکا دیں کیونکہ ذات الہی کہ ہم محتاج ہیں ذات الہی ہماری محتاج نہیں ہے. بعض بے وقوف اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں کر دیں یوں کر دیں یوں کر دیں. دنیا میں کوئی چھوٹا سا معمولی استاد بھی ہو اگر شاگرد اس سے کہے کہ آپ استاد یا میرا امتحان تو لے رہے ہیں ایک سوال سے میں بھی آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں, تو آپ بتائیں دنیا کا کوئی قانون اس طالب علم کی سپورٹ کرے گا؟ سب کہیں گے بے وقوف استاد کو امتحان لینے کا حق ہے. یہاں بھی رب کائنات ہمیں آزما سکتا ہے, ہم اس کو نہیں آزما سکتے. ہم ان کو آزمانا شروع کر دیں تو نفس لوامہ کی اہمیت اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہ جو ملامت انسان کو جو ندامت ہوتی ہے نا ندامت, یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حالانکہ یہ تو ہو جاتی ہے, اس لیے رسول نے فرمایا کلکم خطاؤن, ہر ایک میں سے تم میں سے خطا ہوگی. کلکم فرمایا کلکم, اس میں سارے طبقات شامل ہیں, انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب شامل ہیں, معصومین کے علاوہ سب شامل. کلکم, ہر اپنے مقام پر جس مقام پر بھی ہے اس سے اس میں کمی ہو رہی ہے. آج آدمی ہے نا, انسان ہے, اس کے ذمہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس ڈیوٹی میں وہ کوتا ہی کرتا ہے. ایک چوکیدار ہے اس کی اپنی ڈیوٹی ہے, اور ایک بڑا افسر اس کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب اگر افسر کہے کہ دیکھو میں تو یہ کام کرتا ہوں, چوکیدار صاحب تو بیٹھا رہتا ہے گن لے کر, تو ہر آدمی کہے گا نہیں, آپ کی ڈیوٹی کی نوعیت الگ ہے, اس کی ڈیوٹی کی الگ ہے, اس کی کوتاہی اور ہے, آپ کی کوتاہی اور ہے. اس لیے اللہ والوں کے ہاں جملہ مشہور ہے, ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے, حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ مقربین جو ہیں حسنات الابرار نیک لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں جب مقربین بارگاہ ہیں ان کے لیے وہ کوتاہی شمار ہوتی ہے کہ نہیں تمہاری اتنی قبول نہیں ہے, تمہیں تو ہما وقت ہم پر فدا ہونا چاہیے. تم کبھی کبھی فدا ہوتے ہو, ہم پانچ ٹائم نماز پڑھ لیں اور اس وقت اپنے دل کو حاضر کر لیں ہمارا کام بن جائے گا, لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہر وقت تیرا دل ہمارے دربار میں حاضر رہنا چاہیے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اس آدمی کو عرش کا سایہ میں گا قلب ہو معلقم بالمساجد, اس کا کیا مطلب ہے, یعنی چوبیس گھنٹے اس کا دل مسجد سے اٹکا ہے, وہ دکان پر ہے, کام میں ہے, کھیت میں ہے, گھر میں ہے, لیکن دل اس کا مسجد سے اٹکا ہے. دیکھو قلب ہو معلقم بالمساجد, ہم پانچ ٹائم جاتے ہیں وہ بھی پانچ ٹائم جاتا ہے, لیکن دل اپنا مسجد میں ہی رکھ کے آتا ہے. فرمایا اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا. تو کلکم خطاؤن, ارے خطا کار ہے, لیکن خیر الخطائین. میرے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ قربان جائیے پیغمبر اسلام کے الفاظ پر کہ فیل ہونے والا جو فیل ہے اس کے اوپر فرسٹ ڈویژن لگا رہے ہیں خیر الخطائین, یعنی اے خطا کرنے والے تو سب سے خیر ہو جائے گا, التوابون اگر تو توبہ کر لے گا. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمارے ماضی کو تابناک بنا سکتی ہے, ورنہ دنیا میں جس کا ماضی سیاہ اور تاریک ہو وہ کبھی بھی مستقبل میں اس ماضی کو کے داغوں کو دھو نہیں سکتا, لیکن ذات الہی وہ ہے کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا رہا اور اب توبہ کر لی تو اللہ اس کے ماضی کو بھی سنہری کر دیتے ہیں, اور اس کا وہ صحیفہ جو سیاہ ہو چکا تھا گناہوں کی وجہ سے قیامت کی جب پیش ہوگا تو اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور میں اللہ کی ذات وہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ماضی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, حال بھی ہے, استقبال بھی, سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں دو چیزیں نہیں ہیں. آرام سے بیٹھو, بچہ پر ٹف ادھر ادھر بھاگو نہیں, ہم نہ ہمارے ہاتھ میں ماضی ہے نہ مستقبل ہے, یاد رکھو ماضی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, گیا, مستقبل ہمیں ہاتھ سے بھی دور ہے, ہمارے ہاتھ میں حال ہے, حال. اس لیے اللہ والوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. صوفی ابن الوقت باشد, صوفی باصفا, اللہ کا دوست وہ ہے جو اپنے اس حال کے وقت پر نظر رکھے کہ میں نے اس کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اس فکر میں نہ پڑے کہ میں نے کل کو کیا کرنا ہے، پرسوں کو کیا کرنا ہے، ترسوں کو کیا کرنا ہے، اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس کی کل طلوع ہوتی ہے یا نہیں، اور جب ماضی گزر گیا اس کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کا کام ہے یہ جو وقت ہے اس کو کیسے میں نے قیمتی بنانا ہے، اس کا ماضی اور مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوگا، اس کا موجودہ اس کی وقت کی فکر ہے کہ اس وقت جو میں میرا کیا فریضہ ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ صوفی ابن الوقت، اس کو ابن الوقت کہتے ہیں، ایک ابن الوقت ہوتا ہے دنیا داروں کی نگاہ میں، وہ ابن الوقت ہوتا ہے کہ ہر چڑھتے سورج کا پجاری، لیکن اللہ والوں کے ابن الوقت کا کیا مطلب ہے، جو وقت موجود ہے اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ عربی زبان میں اب اور ابن کا لفظ کہتے ہیں اختصاص کے لیے، کہ وہ اس وقت کو اتنا استعمال کرتا ہے گویا کہ اس کی اولاد بن گیا، جس طرح بیٹے کو باپ سے اتنا تعلق ہو جاتا ہے، مضبوطی ہو جاتی ہے کہ ساری وراثت لے جاتا ہے اپنے باپ کی، یہ ابن الوقت بن کے وقت کی ساری قیمت نکال لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ بھی آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے۔ مستقبل تو کسی کے ہاتھ میں نہیں، روزانہ مرتے اور روزانہ جیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں یا نہیں مرنے کی، ہے اللہ تیرے نام پر مر رہا ہوں، اموت واحیا، ابھی غور بھی کیا کرو اس دعا پر، ڈر کے ایسا نہ چھوڑ نہ دینا، تیرے نام پر مر رہا ہوں اموت ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا، پھر صبح کو زندگی الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تو نے پھر ایک دن مجھے دے دیا، یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت، یہ سالوں سال کے جو منصوبے، اگلے سال یہ کریں گے، پچھلے سال یہ کریں گے، فلاں سال یہ کریں گے، میاں ہر دن تو ایکسٹینشن لے کر آتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، روح جا کر پھر رہی ہے، باوضو سوتا ہے تو عرش کی جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے، اور اگر وہ باوضو نہیں سوتا تو ادھر ادھر پھرتی رہتی، پھر ڈرونے خواب آتے ہیں، کیونکہ جب ادھر ادھر پھرے گی تو ہر جس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، پھر ڈر جاتا ہے، نفس ناطقہ اس کو زندہ رکھتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی چونٹی کاٹے ہوئے تو فوراً جہاں پر بھی ہو، اس لیے اللہ نے اس روح کی رفتار کو بڑا عجیب رکھا ہے، ایک دم میں آ جاتی ہے، ایک دم میں، ایک لمحے میں پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں ہم منظر دیکھتے ہیں، وہاں بٹن لگا ہوا ہے، یہاں بلب ہے، آپ بٹن دبانے کے بعد، بٹن دبانے اور بلب کے درمیان کے فاصلے کو آپ کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کب بجلی چلی تھی اور کب اس نے جلا دیا، حالانکہ فیصلہ ہے کہ بجلی وہاں سے آئی ہے، تو بھائی صحیح ہے غلط بات ہے، دنیا میں اللہ نے اس بجلی میں جو انسان مختلف طریقے سے پیدا کرتا ہے، اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہاں سے کلو میٹر بھی ہو ادھر بٹن دباؤ، فاصلہ مشکل ہے کہ جی پانچ منٹ پہلے دبایا تھا تو پانچ منٹ بعد پہنچی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار کے بارے میں تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اس کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کہ کہاں پر سورج ہوتا ہے اور کیسے پہنچ جاتا ہے، کہاں بجلی چمکتی کیسے پہنچتی ہے، اللہ نے روح انسانی کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ بولی روح من امر ربی، اس میں تو میرا امر شامل ہے، جس میں اللہ کا امر شامل ہے تو اس کی رفتار کا کیا کہنا ہے، بولی روح من امر ربی۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ فرماتے تھے اللہ نے انسانی روح میں خاص شان رکھی ہے، اس لیے امر ربی کہا ہے، امر ربی، یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں یہ روح پہنچ جائے گی تو کن فیکون کی شان بھی اس کو دے دی جائے گی کہ جنت میں جو چاہے گا ویسے ہو جائے گا، یہ امر ربی کا اثر ہے اس کے اندر، فوراً آ جاتی ہے واپس، روزانہ مرتے اور زندہ ہوتے ہیں تو فیوچر کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہاں انسان دعا کر سکتا ہے اللہ کل زندگی دے تو یہ کر دوں گا، یہ ہے وہ عزم رکھنا الگ بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس وقت حال کیا کہہ رہا ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، موجودہ تقاضا کیا ہے۔ لہٰذا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی تقی صاحب دان برکاتم کو نصیحت کی تھی، اور ان کو سوال پر جب انہوں نے ایک سوال کیا کہ حضرت میرا ظہر کے بعد تصنیف کا وقت ہے اور ظہر سے پہلے میں افطار میں دال افطار میں بیٹھتا ہوں، لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں، میں ان کو مسائل بتاتا ہوں، تو کبھی کبھی بعض لوگ ظہر کے بعد آ جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مسئلے کا حل بتا دیں، تو مجھے گرانی ہوتی ہے، میں اس مضمون لکھنے کے لیے، کتاب لکھنے کے لیے وہ ہر چیز تیار کر چکا ہوتا ہوں، اپنا ذہن بنا چکا ہوتا ہوں، ترتیب بن چکی ہوتی ہے، اور ترتیب بنا کر پھر اس کتاب کو مجھے شروع کرنا ہوتا ہے، تو سائل آ جاتا ہے کہ حضرت آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں، تو میرے دل پر گارانی ہو جاتی ہے، کبھی میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں کہ آپ وقت پر آنا چاہیے، تو میرا یہ کہنا کیسا ہے، یہ گرانی محسوس کرنا کیسا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب ان کے مرشد تھے، حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے، مفتی صاحب یہ بتاؤ کتاب کس کے لیے تصریف کرنی ہے آپ نے، اور مسئلہ کس کے لیے بتانا ہے؟ کہ کتاب بھی اجر و ثواب کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور مسئلہ بھی اس کے لیے۔ کہا کہ کیا مسئلہ بتانے میں اجر و ثواب مل رہا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کہا کہ خوش ہو رہے ہیں۔ کہا کہ جب دونوں کا مقصد ایک ہے، تو پھر اس سائل کو تم کیوں اس کے برگرانی محسوس کرتے ہو؟ تمہیں تو وقتی تقاضے کو دیکھنا ہے، کتاب تو کب چھپے گی؟ اس وقتی تقاضا ہے کہ ایک مسلمان ایک سوال لے کر حل کرو۔ صوفی ابن الوقت باشد، یہ بات اگر ہمیں سامنے آ جائے، ہمارا وقت کبھی ضائع نہ ہو، ہم اپنے وقت کو اسی طرح ضائع کرتے ہیں کہ ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے، گھنٹے کے بعد۔ آپ کو وقت ہے، تلاوت کر سکتے ہیں۔ نہیں، تلاوت کا معمول میں نے فجر کا بنایا ہوا ہے، یہ فجر کا معمول گرو آسمان سے لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے فجر کے بعد ہی تلاوت کرنی، اور کوئی وقت میں نہیں کرنی۔ بولو۔ حضرت مولانا نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے خود ان سے سنا، کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی، مولانا تسبیح پاس رکھ کر اس پر نظر رکھا کرو، اپنا کام تصنیفی کرتے رہو یا جو بھی کام کرتے رہو، جو ہی وقت بن جائے تو جلدی سے تصویر کھینچ لیا کرو اور اپنا ذکر شروع کر دیا کرو، تمہارے معمولات بھی کبھی ناگا نہیں ہوں گے، اور جو وقت تھوڑا بچے گا وہ بھی قیمتی بن جائے گا۔ ابن جوزی کے بارے میں لکھا، علامہ ابن جوزی بہت بڑا انسان گزرا ہے، 1000 سے زائد عربی کی تصنیفات ہیں، بعض اتنی بڑی بڑی تصنیفات ہیں، 20-20 جلدوں پر مشتمل، اور عربی کا ایک صفحہ ہو تو اس کا ترجمہ کرنے لگے تو 10 صفحے بن جاتے ہیں، اور اتنا کچھ لکھا، اتنا لکھا کہ وصیت کی موت کے وقت، کہ جب میں مر جاؤں تو میرا پانی جو ہے نا نہلانے کا، وہ ان تراشوں سے تم نے گرم کرنا ہے جو تراشے قلم گھڑنے میں جمع ہو گئے، 2.5 بوریاں تھی وہ تقریباً، اس سے بھی زیادہ تھی جو تراشے قلم کی، اور جو بچ جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اللہ پوچھے کیا لے کے آیا ہے؟ کہا کہ اللہ ان تراشوں سے اندازہ کیجیے کہ میں نے زندگی کس شے میں بسر کی۔ بہت بڑا انسان ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان نے اپنے معمولات میں لکھا ہے، کہا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ ذکر تلاوت کس وقت کرتے، ہم تو ہر وقت دیکھتے ہیں کہ آپ یا تدریس کر رہے ہیں یا تصنیف کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب قلم گھڑنا ہوتا ہے تو اس قلم گھڑنے میں میں سپارے بھی پڑھ لیتا ہوں، میں ذکر بھی کر لیتا ہوں، میں قلم بھی گھڑتا رہتا ہوں اور اپنا معمول پورے کر لیتا ہوں۔ آج ہمیں کو تھوڑا سا معمول دے دے، کہا جی حضرت صاحب مصروفیت بڑی، ٹائم نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کسرا بہت مصروفیت ہے، بہت بزی پرسن ہے، شفر میں بزنس کا مین ہے جس کی نس نس بزی ہو جائے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا یہ بتاؤ اس دیوار میں کیل لگانے کا سوراخ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیسے لگاؤ گے؟ کہا کہ جب زور سے ہتھوڑا 2-4 دفعہ ماریں گے تو جگہ بنا لے گا۔ پر میں کسی نیکی کے معمول بھی اسی طرح بیچ میں گھسا دیا کرو، جگہ خود ہی بنا لے گا۔ میرے دوستو، جب انسان کے قلب میں یہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح جا رہا ہوں، بس یہاں سے خرابی کی بنیاد شروع ہوتی، یاد رکھو، میں پرفیکٹ ہوں، میں کامل ہوں، شیطان یہی سے تو مارا گیا، انہوں نے کہا انا خیر منہ، میں آدم السلام سے زیادہ بہتر ہوں، اور آدم السلام جن کو نبوت دے دی گئی وہ کہہ رہے ربنا ظلمنا، اللہ ہم سے تو ظلم ہو گیا، معاف کر دے۔ دیکھو فرق کتنا ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ خطا شیطان سے ہو رہی ہے، وہ کہتا میں کامل ہوں، میری خطا خطا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں، جب دماغ میں یہ خلل بیٹھ جاتا ہے، اپنی غلطی کو غلطی نہیں کہتا، اور جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی طرح ہمیشہ کے لیے دربار الہی سے نکال دیا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا جائے گا. تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو آدم السلام کی خاص اولاد ہے نفح ربنا انا ظلمنا دمن وہ ہر وقت انا ظلمنا کے نعرے لگاتے رہتے ہیں, اللہ ہم سے ظلم ہو گیا, ہم سے ظلم ہو گیا. سب کچھ کرتے بھی ہیں لیکن ظلمنا کا لفظ نہیں چھوڑتے, اے اللہ ہم نے ظلم کیا. تو ان کے بابا نے یہ نعرہ لگایا ہے تو اولاد کیوں نہ نعرہ لگائے. بابا کہہ رہا ظلمنا, اللہ ہم کے سب سے پہلے یعنی سب سے پہلا انسان, سب سے پہلے پیغمبر, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ, جن سے ہی جن کے پیٹ سے ہی 124,000 پیغمبروں نے جن کی نسل میں آنا تھا اور کتنے بڑے بڑے عظیم الشان لوگوں نے جس کی نسل میں آنا تھا. آپ بتائیے اس بابا کی کتنی قیمت کہ پورے جو ہے پورے ملائکہ سے جن کو سجدہ کرایا گیا. آپ بتائیں وہ کہتا ہے انا ظلمنا, اللہ ہم سے ظلم ہو گیا, ہمیں تو معاف کر دیجئے. تو اولاد بھی یہ نعرہ نہیں لگائے گی اس وقت تک اس راستے پر نہیں چل سکتی. یاد رکھو اس اللہ نے نفس لوامہ کی تعریف فرمائی ہے کہ ملامت گری اور ندامت جو ہے یہ انسان کو منزل تک لے کے جاتی ہے. سن لیجیے کہ اپنے اوپر نظر رکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جو جادوگر آئے تھے بڑے پڑھے لکھے تھے, موجے اور جادو کے فرق کو جانتے تھے, پڑھے ہوئے تھے نا, ہمیں شعبد آباد نہیں تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی اور اپنا عصا پھینکا, اس سے پہلے وہ رسیاں جو تھیں وہ سب ہل رہی تھی, ایسے لگے سانپ ہیں. دل میں خوف آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے, خوف آ گیا. ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جو خوف ہے, خشیت خوف, یہ پیغمبروں پر آتا ہے خشیت خوف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے, اب کیا ہو جائے. یہ نہیں اس مخلوق کی طرف سے, خالق کی طرف سے کیا آزمائش آ جائے, یہ اس یہ خوف ہوتا ہے. یہ مخلوق کا نہیں خالق کا. انی لا لدیا انی لا یخاف لدی المرسلون. خشیت خوف آتی ہے کس بات کی, اس کی اور دل ادراک کرتا ہے. اس لیے مفسرین نے بات لکھی ہے, مولانا شبی عثمانی رحم اللہ بہت بڑے مفسر ہیں, بڑی عجیب باتیں فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے جن کے پاس عذاب کا کوڑا تھا جو قوم لوط پر برسانا تھا, تو اس میں قرآن میں آیا فوج منہم خیفہ, آپ ڈر گئے ان سے. وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو آپ ڈر گئے. کہا کہ ان سے نہیں ڈرے تھے فرشتے تو رات دن ان کے پاس آتے تھے, وہ ڈرے کس سے تھے, ان کے پاس جو عذاب کے ورنٹ تھے نا, ریڈ الرٹ ورنٹ آتا ہے جب کسی کو پھانسی دینی ہو, وہ جو ان کے پاس عذاب کے وہ تھے, ان کے دل نے اس کا ادراک کر لیا. وہ جلال الہی کو لے کر جا رہے تھے, اس کا ان کے دل پر اثر پڑا اور جیسا منہم خیفہ ڈر گئے. یعنی یہ ڈر ان سے نہیں تھا, یہ خشیت الہی اور خوف الہی کا ڈر تھا. سن لو اچھی طرح, ہم ایک سطحی بات سمجھ لیتے ہیں. کہا کہ فرشتے تو رات دن آتے تھے, اجنبی بھی آتے تھے, روزانہ حضرت کے ہاں مہمانداری ہوتی تھی, آپ کھانا نہیں کھا رہے. مولانا عثمانی فرماتے ہیں اصل میں وہ عذاب الہی کا قلب ادراک کر رہا تھا کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس تو خاص ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دل میں میں خوف محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا انا مرسلون, کہا کہ ہم رسول ہیں اور عذاب لے کے جا رہے ہیں. تو پھر جھگڑنے لگے, ٹھہرو وہاں تو لوط بھی ہے, کیا کرو گے کیا نہیں. انہوں نے اللہ کریم, کہا کہ بہت کرم والے اور بہت نرم دل تھے ابراہیم, اس لیے جھگڑنے لگے کہ بھائی کچھ وقفہ دو. عجیب بات ہے. جس طرح ایک بڑی خوبصورت بات ایک مفسر نے لکھی ہے کہ 40 سال تک یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے رہے. سوال ہوتا ہے پیغمبر, اتنا عظیم الشان پیغمبر, پوری بنی اسرائیل ان کے نام سے، ان کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد آگے بنی اسرائیل کہلاتی. ایک بیٹے کی محبت میں 40 سال روتے رہے. کہا کہ بیٹے کی محبت میں نہیں، ان کے اندر جو نبوت کا موتی دیکھا تھا دراصل اس میں روتے تھے، اور یہ مولا کے لیے رونا تھا، بیٹے کے لیے نہیں. یہ رونا بھی مولا کے لیے تھا، کیونکہ ان سے وہ سمجھ گئے تھے، ان کی بصیرت سمجھ گئی. اسی وجہ سے وہ انتظار میں رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ خصوصیت رکھی ہے، یہ اندر چل کر پیغمبر بنیں گے. 40 سال انتظار کیا، کیونکہ 40 سال کے بعد ہی پیغمبری کا ظہور ہوتا ہے. پیغمبری کا ظہور 40 سال کے بعد ہوتا ہے. آپ انتظار میں رہے، اور سب نے کہا کہ اب تو عرصہ دراز ہو گیا، اور آپ اب بھی یاد کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ مجھے، میں جانتا ہوں میرے دل میں جو بات ہے تم نہیں جانتے. انی لعید ریح یوسف لولا انت فنیرون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگرچہ تم کہو یہ سٹیا گیا ہے محبت میں. تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا تو کہا ڈنڈا تھے. اب جادوگروں، اب یہ دیکھیے یہ جو نکتہ ہے، جادوگروں پر اپنی بے بسی ظاہر ہو گئی، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو شخص آیا ہے، یہ جو لے کر آیا ہے، یہ جادو سے اوپر کوئی چیز ہے. اگر جادو ہوتا تو ہم بڑے ماہر ہیں، اس پورے ملک میں ایسا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز لے کر آیا ہے. جب ان کے دل میں اپنی کم مائگی، کم علمی اور عاجزی آئی، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا. آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب کہا. کہیں فرعون نے سیدھا سمجھے رب العالمین سے، مجھے ہی مان رہے ہیں. کہا کہ تو نہیں، کیوں بھی اپنے آپ کو رب کہنا، ربکم الاعلی، وہ بھی رب میں سے اعلیٰ کہتا ہوں، اونچے والا رب ہے. جب عاجزی آئی ان کے دل میں، درماندگی آئی. اس لیے ہمارے ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے رب کو پہچان لیتا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ جب انسان پر اپنی عجز اور انکساری، اپنی درماندگی اور بے بسی ظاہر ہو جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر کھل جاتی ہے. ورنہ خود انسان کی ذات خود حجاب ہے. یاد رکھو، میرے مرشد نے معرفت مسیح میں لکھا ہے، معرفت مسیح عجیب لکھا ہے کہ معشوق ظاہر، عاشق پردہ. معشوق تو ظاہر ہے لیکن عاشق خود پردہ بنا ہوا ہے، جو دیکھ نہیں پا رہا ہے. اللہ تو ہر طرف ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ ہم خود حجاب ہیں، کیونکہ ہم اپنے اندر سے نہیں نکل پاتے. اور معشوق زندہ، عاشق مردہ. جب یہ عاشق مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو معشوق ہر طرف زندہ نظر آتا ہے. پر میں یہ ہے دوری اور حضوری کا طریقہ، اگر اپنے آپ اور اپنی ذات سامنے ہے تو کبھی بھی اس کو حضوری نصیب نہیں ہوگی، اور جب اپنی ذات سے یہ نکل جاتا ہے تو پھر میرے مرشد کا وہ کتنا پیارا شعر ہے کہ چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا. ہر طرف اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر کام میں پیچھے اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں. اس لیے کسی مولانا رومی نے کہا کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ چین کے جو ہرن ہیں یہ ان کے نافے میں مشک اور خوشبو ہے. فرمایا کہ نہیں، خوشبو تو میرے دو یار کی ہے، لیکن نام چین کے ہرنوں کا لگ گیا، لیکن اصل خوشبو تو اوپر والے کی ہے. ورنہ خون میں کہاں سے خوشبو آئی؟ خون تو ایک نجس چیز ہے، لیکن اگر اس میں خوشبو آ رہی ہے تو خوشبو ڈالنے والا کوئی اور ذات ہے، یہ خوشبو کسی اور ذات کی ہے. دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ آ ہوئے ختن اور آ ہوئے چین جو ہے ختن میں، ہمارا ختن بھی چین میں ہے، ہمارے ابا کا وطن ہے، وہاں بہت پائے جاتے ہیں. آہو کہتے ہیں اس کو، ہرن کو، نافے والا ہرن. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ کبھی سوتا نہیں ہے، یہ کبھی سوتا اور غفلت نہیں کرتا. ہمارے بادشاہ فرماتے تھے بہت پائے جاتے ہیں وہاں، کھڑا رہتا ہے، کھڑے کھڑے سوئے گا، بیٹھے گا نہیں. تو اس کو پتا ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی چیز ہے. تو فرماتے تھے جب انسان کے قلب میں اللہ کی معرفت کا خزانہ آ جاتا ہے، تعلق مالا نصیب ہو جاتا ہے، وہ پھر غافل نہیں ہوتا. تو اس کو پتا ہے کہ وہ قیمتی چیز ہے، شیطان کسی وقت بھی چھاپا مار سکتا ہے. یہ جو غفلت کی زندگی ہے دلیل ہے تہی دست ہونے کی، کس کے پلے کچھ بھی نہیں. مجھے بتاؤ، آپ بس میں، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، ٹرین میں بھی سفر کیا ہوگا، جہاز میں بھی سفر کیا ہوگا، آپ کے جیب میں اچھی خاصی رقم رکھی ہو، $1,000-1,200 بھی ہوں، روپے بھی ہوں، تو آپ کبھی بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی، بلکہ بار بار ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہو گے خارش سے، اس سے کہ بٹوا صحیح ہے، موجود ہے کہ نہیں، صحیح ہے یا نہیں. اور آج کل موبائل فون تو صاحب کے پاس، اس کو آپ بار بار ہاتھ مارتے رہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے بھائی، ہے. اور اگر جیب میں کچھ نہیں ہوگا، ویسے خراٹے لگائے گا پوری بس، دیکھے گی یہ کہاں کیسے خراٹا لگا رہا ہے. یہ خراٹا بھی یہ نعمت ہے، اسے اچھی نیند آنی. شیخ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بال فرماتے تھے نا، دیکھ کر میں رخوں سے سناٹا، یعنی جب میں رخ دور ہو گئے، جن حسیناؤں کو اور جن غیر اللہ کو دل دیا ہوتا ہے، جب ان سے جان چھوڑ گئی تو نیند نہیں آتی، گولیاں پھانکتے ہیں، کیونکہ دل غیر اللہ کو دیا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو خدا سے قابل کرے غیر اللہ ہے، چاہے وہ تمہاری سائیکل ہی کیوں نہ ہو. یہ غیر اللہ کرے ضرور نہیں ہے کہ بھائی جہازی ہو. کوئی بھی چیز آپ کو خدا سے غافل کرے وہ غیر اللہ، یاد رکھو، چاہے وہ معمولی چیز کیوں نہ ہو. ایک آدمی جہاز پر بیٹھ کر مکہ شریف جا رہا ہے، ایک سائیکل پر بیٹھ کر گناہ کرنے جا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے دنیا کون سی ہے؟ سو بولو، جہاز والے کی دنیا یا سائیکل والے کی؟ ہم یہ موازنے بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. یا یہ جو یہ بھی عجیب بات ہے، غریب سمجھتا ہے کہ امیر جنت مل جائے گا، امیر کہتا ہے غریب جنت مل جائے گا. اللہ نے جنت پر امیر غریب کے جانے کا نظام نہیں رکھا، اعمال پر رکھا ہے کہ تم لے کر کیا آتے ہو. یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیسے والا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، جانے آنے میں تاخیر ہو جائے گی، لیکن جنت میں جانے کے جو اعمال ہیں وہ کرنے پڑیں گے، پھر ہی جنت میں جائے گا، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے. بادشاہ فقط بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور غریب بھی فاسق فاجر ہو سکتا ہے. بادشاہ فقط بتائیے، حضرت سلمان علیہ السلام، سلمان علیہ السلام پیغمبر تھے، بادشاہ وقت تھے، بادشاہ بھی تھے، پورے عالم پر جن کی حکومت تھی مسلمانوں میں، وہ دو بادشاہ گزرے ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین. پورے عالم پر حکومت ہے، ایک حکومت چھپی ہوئی تھی جس کی ہدہد خبر لے کر آیا. ہدہد بڑا سمجھدار ہدہد تھا، کہا سلمان میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی تجھے خبر نہیں، ایسی خبر لایا ہوں جس کی تجھے خبر آپ تم معلوم تو ہج بھی کی. میں وہ خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہوں، کیونکہ پیغمبروں کو خبر اسی وقت ملتی ہے جب مولا خبر دیتا ہے، یعقوب صلی اللہ علیہ السلام کو مستی کے کنویں میں یوسف 3 دن تک ہے خبر نہیں دی، نہیں پتا چلا، اور ادھر مصر سے قافلہ بھی چلا بھی نہیں ہے. انی لائی دوری ہے یوسف لولا ان تفنجون، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. تو ایک حکومت تھی جو رہ گئی تھی، اس کو بھی اپنے تابع کر لیا. اسلم تو ماں سلمان، ان کا ہم سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں میرے دوستو. لیکن اللہ کے نبی تھے، کتنے بادشاہ گزرے ہیں جو ولی اللہ بھی تھے. اس لیے ولایت کا تعلق اس سے نہیں، دل کے ساتھ ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بڑی پیاری تفسیر اس بات کی تھی، اور یہ بمبئی کا واقعہ میرے مرشد نے ہمیں سنایا، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے خود بھی سنا. نے فرمایا کہ بمبئی حضرت والا جب بمبئی گئے تو ایک تیل کا بڑا تاجر تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں ساری دعائیں پڑھتا ہوں، ایک دعا نہیں پڑھتا، وَأَلَّمْ أَحْيِنِي مِسْكِينَا وَأَمِتْنِي مِسْكِينَا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی پر موت دے اور قیامت مسکینوں میں اٹھانا۔ انہیں کہا جی میں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے غریب ہونے سے، اگر میں غریب ہو جاؤں گا میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی، یہ اللہ رسول اللہ تو غریبی مانگ رہے ہیں۔ تو میرے شیخ نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، مسکین کا دل کا مسکین ہے کہ پوری دنیا کا مالک ہو لیکن دل اس کا خدا سے جڑا ہو کہ میرے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دل کی مسکینی چاہیے، دل کی مسکینی، جس کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کے قلب میں اللہ کی ذات پر جو اعتماد ہو وہ ہاتھ کی چیز سے زیادہ ہو تب تم زاہد ہو۔ تمہارے ہاتھ میں چیز ہے، پانی ہے پینے والا، یہ پانی ہے ابھی پی لوں گا میں، لیکن دل میں اعتماد زیادہ خدا کی ذات پر ہو، وہ چاہیں گے تو مجھے فائدہ دے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نقصان دے دیں، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، تواضع مراد ہے۔ آجنی مسکینہ، مجھے متواضع زندہ رکھ، متواضع مٹ کے رہوں، کچھ میری کسی شے پہ نگاہ نہ ہو، کسی چیز پر میری نگاہ نہ ہو۔ امتنی مسکینہ معشورنی فی زمرۃ المساکین، مسکینوں میں مجھے موت دینا۔ کہا کہ حضرت بس آج سے میں نے دعا شروع کر دی، وہاں یہ نہیں ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، وہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ دل کس کو دیا ہے، مال اللہ نے دیا، دل مولا کو دیا ہے، اللہ کے ہاں یہ ولیوں کی سب میں غریب ہے، دنیا نہیں ہے، اور دل غیر اللہ کو دیا ہے۔ لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے وہ انسان بد نصیب ہے کہ جس کو دنیا بھی نہیں ملی اور مولا بھی نہیں ملا۔ حضرت خان میں رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اور پھر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے، کہا کہ پیسہ صحابہ کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں مقابلہ مشکل تھا، غریب صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ حضرت ہم غریب ہیں، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، زکاتیں نہیں دیتے، جہاد میں ہم جانے تو دے دیتے ہیں لیکن مال نہیں دیتے، ہم کیا کریں، ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ہماری طرح نیکیاں بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات مالی صدقات بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی کیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو تو تم آخرت میں ان کے برابر ہو جاؤ گے، جب وہ صدقہ خیرات دے کر جہاں پہنچیں گے تم تسبیح کر کے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ رسول اللہ نے ان غربا صحابہ کو یہ مشورہ دیا، اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دی تھی، جب آپ نے انہوں نے آپ سے آ کر جو ہے نا غلام مانگے تھے، تو انہوں نے فرمایا میری فاطمہ میں اگر اس سے اچھی چیز تجھے دے دوں جو غلاموں سے بہتر ہو تو یہ تسبیح دے دی۔ تو ہم جب بنوری ٹون پڑھتے تھے تو بنوری ٹون میں پہلے زمانے میں، اب تو بتا نہیں، پہلے زمانے میں زیادہ سونا نہیں ملتا تھا، نیند کم ہوتی تھی، ہمارے حضرت کے یہاں بھی یہ ہوتا تھا، نیند کم، جب آدمی کی نیند کم ہونا تو نفس کوئی شرارت نہیں کرتا، اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے ٹائم ملے اور سو جائے، ہمارے حضرت کے یہاں بھی ہوتا تھا۔ لیکن حضرت کے یہاں رات سوئے ہوئے اٹھا دیتے تھے، 2 بجے مجلس ہو رہی تو اٹھا اٹھا جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ، اور کہا وضو وضو بھی نہیں کرنے، ایسی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، جلدی آ کر بات سنو ہماری، مضمون اللہ نے دیا ہے، فرماتے تھے جب بارش جب چاہے ہو جائے تو تمہارا کام ہے نہ نہانا، یہ تھوڑی اگر ٹائم ہوگا فلاں وقت بارش ہوگی، جس وقت بھی بارش ہو جائے نہاؤ بس، بولو بھائی بارش بتا کے آتی، یہ محکمہ موسمیات تو کہتے رہتے ہیں، کتنے دن سے کہہ رہے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو دل کا موسم بھی اسی طرح بارش کی طرح، جب چاہے اللہ مضمون بھیج دے، بس فوراً سن لو، حضرت 2 بجے اٹھا لیتے، 1:30 بجے اٹھا لے، جلدی آؤ۔ تو نیند کی جو ہے وہ تو ہمیں استاد پھر یہ تسبیح کراتے تھے، دیکھو تمہیں چونکہ نیند کم ہوتی ہے صبح، پھر تمہیں یہ پڑھ کے سویا کر آپ بھی تجربہ کر لو، اگر کم بھی نیند ہوگی چند گھنٹے بھی سو گے صبح ایسے اٹھو گے پتہ نہیں 6-7 گھنٹے تم سو لی، یہ تسبیح بات نہیں تو یہ دے دی۔ اب حضرات صحابہ اکرام نے جب پہلی نماز ہوئی تو صحابہ اکرام کا معمول تھا نماز ہوتی چلے جاتے تھے نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، پہلے یہ تھا، لیکن حضرت ثانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے اس زمانے میں مسجد میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ گھروں میں اول تو جگہ ہی نہیں ہے، اور اگر جگہ ہے تو وہاں پر جا کر سستی ہو جاتی ہے، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ میں افضل یہ ہے پڑھ لے تاکہ وہ ناگر قضا نہ ہو، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ صاف لکھا ہے اس پر، ورنہ صحابہ کے زمانے میں یہ تھا گھروں میں جا کر نمازیں پڑھتے تھے اپنی سنتیں وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو اب جب سب صحابہ نکل گئے جو اللہ نے جن کو مال دیا تھا جو صدقہ خیرات کرتے تھے, تو غریب صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تسبیح پھیر رہے ہیں اور شہیدوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, اب تو پہلے سارے چلے جاتے اکٹھے آتے تھے ہیلو ہیلو آئے بھی ہو جاتا تھا, اب تو یہ سارے کچھ اور کام میں لگے. سب نے باہر انتظار کیا, جب وہ سب باہر نکلے انہوں نے کہا بھی تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بھی ہم نے تو اس وسلم سے سوال کیا اور انہوں نے حضرت نے ہمیں یہ بتایا, اور جب اگلا ٹائم ہوا تو سارے تسبیح پھیر رہے ہیں. تو صحابہ پھر گئے غربا صحابہ کہ حضرت انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی, اور فرمایا بھی یہ تو اللہ کا فضل ہے. تو حضرت تھانوی رحم اللہ نے آہ بھر کر یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کہ اس زمانے میں مشکل تھا مقابلہ کرنا کہ جو اعمال مالدار کرتا تھا غریب کرتا تھا, غریب کرتا تو مالدار بھی کرتا تھا. اس زمانے میں آسان ہے کہ مال والے غافل ہیں, غریب آگے نکل کر خدا کے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے, لیکن افسوس کہ غریب بھی غافل ہے امیر بھی غافل ہے, دونوں غفلت کا شکار ہے, دونوں موہم امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بس جنت مل جائے گی, جنت مل جائے گی. جیسے حسن بصری سے کسی نے کہا کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لیا, فرمایا کلمہ کنجی ہے میرے پاس, جنت کی کنجی ہے. کہا کہ کنجی میں دندانے بھی ہوتے ہیں تب جا کر کھلتا ہے, یہ اعمال کو اللہ نے دندانوں کو بنائے ہیں, جب تک یہ نہیں ہوں گے اس وقت تک تیری کنجی لگنے والی نہیں ہے. بس میرے دوستو وقت پورا ہو چکا ہے, ہمیشہ اپنے اوپر نظر رکھے, اپنی ترماندگی اور عاجزی پر نظر رکھے, کبھی بھی اپنے اندر پندار نہ آنے دے کہ میں یہ میں ہوں, ہمیشہ اللہ کے فضل پر نظر رکھے. مجھے حضرت کا شعر بہت پسند ہے, کام بنتا ہے فضل سے اکثر, فضل کا ہم فضل کے آسرے پر ہیں, ہم جو اعمال کر رہے ہیں حکم ہے نماز پڑھ رہے ہیں سب کچھ, لیکن کام فضل سے بنے گا کیونکہ ہماری تو نیکیوں کے اندر بھی کوتاہیاں ہیں, کوتاہیاں تو اللہ معاف فرمائے, ہوتاہی کوتاہیاں نیکی میں کوتاہی, کام بنتا ہے فضل سے اکثر, فضل کا آسرا لگائے, ہمیشہ فضل پر نظر رکھے, اپنے اندر عز و انکساری کو ہمیشہ پالے اس کے اندر, اپنے اندر کبھی کوئی پندار نہ آنے دے. یہ نفس حضرت تھانوی نے لکھا ہے, یہ جو غصہ کرتے ہیں بات بات پر لوگ, یہ بڑا غصے والا ہے جی. حضرت تھانوی نے لکھا ہے غصہ کی منشا اور بنیاد کیبر ہے, فرمایا جو غصہ کرتا ہے وہ متکبر انسان ہے, یہ سن لو ان میں کیبر ہے, کیونکہ اس کی مرضی خلاف ہوا نا. انہوں نے کہا جی چائے بنا, آج تو کھچڑی بنانی تھی تو دال بنا دی, دفتر سے آیا آج بیوی بہت سا ہے دو چار لگا بھی دی, تو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دال ہی کھلانا چاہتے تو پھر پتہ کیا کریں گے. ایک ایسی تھا تو بیوی نے دال بنا لی, غصے ہو گئی, لڑکا اچھا ٹھیک ہے, اگلے دن پکڑا گیا جیل میں چلا گیا, اب جیل کی دال ایک مہینہ کھائی, اللہ خود معاف کر دیا, تو جو کھلائے گا گھر والی تو بہت آلہ ہے, اب نہیں کبھی کرتا میری تو باپ دال کھلائے, پھر ایسے دال کھلائی جاتی ہے, ایسے ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ سب کی فات فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.